بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال کے اہم ترین ذکر کا ساتواں سال ہے. اس سال کی چھٹی تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 103. اور اب وہ حالات بیان ہونے والے ہیں جو تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم حصہ قرار پائے، اور جس کی وجہ سے قیامت تک آنے والی زندگی میں ایک یہ اصول بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ کبھی کبھار طاقت رکھنے کے باوجود دین اور شریعت کی مصلحت کی خاطر ایسا طرز عمل بھی انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو عام اور سطحی لوگوں کو شاید اپنی اور دین کی توہین محسوس ہو رہا. لیکن اس کی مزید تشریح جب صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ آنا شروع ہوگا اس وقت. ابھی فی الحال جنگ خندق اور صلح حدیبیہ کے درمیان جو پیغمبر اسلام کو پورا ایک سال ملا، اس کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ذی قعدہ 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، اور ذی قعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ. یہ پورے 12 مہینے یا ایک سال پیغمبر اسلام کی زندگی کا اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں اطراف کے ان تمام دشمنوں اور سازشیوں کو سزا دی جا رہی جنہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ مسلسل بدر و احد و خندق کی جنگیں جو مسلمانوں کو مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنی ساری طاقت کفار مکہ کے لیے محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی جنگوں میں نہ الجھائیں، جس کی وجہ سے اطراف کے چھوٹے چھوٹے قبائل زیادہ جری اور بے باک ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری کو محسوس کر کے وقتاً فوقتاً مدینے والوں کو نقصان پہنچایا. جنگ خندق کے اختتام کے بعد کفار مکہ کی کمر ایسی ٹوٹی کہ اس کے بعد کبھی انہیں مدینے کی جانب آنے کا حوصلہ نہ ہوا. یہودیوں کا فتنہ بھی سر پہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا کہ سارے یہودی مدینے سے دور خیبر کے قلعے میں دھکیل دیے گئے. گویا مدینے کے اطراف کا سارا علاقہ مکے کے کافروں سے بھی خالی ہے اور یہودیوں سے بھی. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ دشمن اپنی شرارت سے باز نہیں آتا. مکے میں بیٹھ کر بھی مکے کے کافر اپنے حمایتی قبیلوں کو بار بار اکسا رہے ہیں، اور خیبر میں بیٹھ کر وہاں کے یہودی اپنی دولت کی مدد چھوٹے چھوٹے قبائل کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مسلسل پریشان رکھیں. تو یہ دو باتیں بر ایک وقت جمع ہو گئیں، ایک دشمنوں کا میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کا امکان اور چانس تو ختم ہو گئے، انہوں نے چھوٹے قبیلوں کو بھڑکانا شروع کیا، اور دوسرا یہ کہ واقعاً کچھ قبیلے ایسے تھے جو مسلمانوں کی کمزوری کے زمانے سر پہ چڑھے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکے تھے. یہ دونوں چیزیں جمع جو سبب بنے کہ پیغمبر اسلام اس پورے سال چھوٹی چھوٹی جنگوں کی جانب متوجہ رہے، مگر یہ اطراف کے قبیلے کبھی بھی اتنی بڑی طاقت نہیں بن پائے تھے کہ رسول خدا خود نکل کے ان کا مقابلہ کرتے. اپنے مختلف صحابیوں کو کبھی 50، کبھی 100، کبھی 200 اور کبھی 300 کی فوج دے کر ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے، ان کا سر کچلنے کے لیے بھیجا گیا، اور اسی کی دلیل گزشتہ تقریر کا آخری جملہ تھا کہ پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر کی زندگی میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں اس کی آدھی لڑائیاں ان دو سالوں میں ہو گئی. یعنی اس سے پہلے 6 ہجری کے حالات اب بیان ہو رہے ہیں. یہ قعدہ 5 ہجری میں جنگ خندق ختم ہوئی, ایک ذوالحج کا مہینہ گزرا اور نیا سال شروع ہو گیا. اس سے پہلے جو 5 سال مسلمانوں کے گزرے کسی سال بھی 6 یا 7 یا 8 سے زیادہ لڑائیاں نہیں ہوں, مگر اس ایک سال 17 یا 18 مرتبہ لشکر اسلام مدینے سے نکلا اور ایک اس کے بعد والا سال, اور پھر ایک مرتبہ وہی پرانا عدد آ گیا 6 اور 8 6 اور 8. غرض یہ کہ پورے 9 سال جو مدینے کے اندر مسلمانوں کو پیغمبر کی زندگی میں ملے جہاد کا حکم آنے کے بعد سے, اس میں 7 سال میں جتنی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی اس کے برابر انہی 2 سالوں میں لڑائیاں لڑی. اس لیے کہ یہ 2 سال نظام مملکت یہ کرنے کے لیے بہت اہم تھے. اور ایک بات اور واضح ہو جائے کہ پیغمبر کی زندگی کو ہم دیکھتے جائیں تو لگ رہا کہ سارے واقعات کسی حکمت عملی اور پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں. سوچے سمجھے بغیر جس وقت جو سوچ گیا وہ قدم اٹھانا یہ رسول اور امام کی زندگی میں ممکن ہی نہیں. چنانچہ خندق کی لڑائی کے بعد اطراف کے قبیلوں کو ٹھنڈا کیا گیا, اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ اب پیغمبر کی توجہ عرب سے باہر ہوتی, اور کبھی مصر اور کبھی ایران اور کبھی شام اور کبھی حبشہ, ان بادشاہوں کے نام خطوط جانے لگے. تو یہ 2 مرحلوں میں معاملات طے پا رہے ہیں, جنگ کے بعد خندق کی لڑائی کے بعد ابھی مدینے کے اطراف کے پورے علاقے کو پرسکون بنا دینا, اور عرب کی سرزمین میں بہرحال مسلمانوں کی کا ایسا نام اور ایسا خوف بیٹھ جانا ہے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کہ یہاں سے تو شرارتیں ختم ہو جائیں تاکہ پھر تبلیغ اسلام عرب کے باہر شروع ہو سکے. ابھی تک رسول کی زندگی عرب کے جزیرے کے اندر اندر محدود ہو رہی, یہ صلح حدیبیہ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے نتیجے نے پھر وہ موقع دے دیا کہ اسلام عرب سے باہر نکلے. البتہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی ان میں سب کے حالات بیان کرنے کا دل تو چاہتا, لیکن ایک طرف یہ سوچتے ہوئے کہ ویسے ہی 103 تقاریر ہو چکی ہیں اور 40-50 تقاریر کم سے کم اور ہوں گی اگر اہم اہم حالات کو لیا گئے تو. چھوٹی لڑائیوں میں اگر ہم چلے جائیں گے تو شاید 250 تقاریر تک نوبت پہنچ جائے, اور دوسری جانب یہ خیال بھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کتابوں میں لکھتی ہوں تو سمجھنا آسان, لیکن ممبر سے اگر بیان ہو رہی اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا دو تین منٹ کے بعد ان کے نام آ رہے ہوں, قبیلوں کے نام آ رہے ہوں, صحابیوں کے نام آ رہے ہیں, تو سننے والوں کے لیے تقریر کا سننا بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا. اس لیے صرف اتنا عرض کر کہ بہرحال یہ 1 سال ایسا گزرا کہ 17 مرتبہ پیغمبر کو چھوٹے چھوٹے لشکر باہر بھیجنا پڑے, جن میں سے 6 مرتبہ جناب زید ابن حارثہ پیغمبر اسلام کے وہ غلام جو پیغمبر کے بیٹے کے نام سے مشہور تھے, 6 مرتبہ تو ان کی قیادت میں لشکر گیا, جن میں سے 2 کو ذرا سی خصوصیت حاصل. جناب زید ابن حارثہ اس 1 سال کے دوران 6 مرتبہ مدینے سے نکلے اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی قبیلے کی جانب گئے. صرف 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تاریخ کا ایک واقعہ آ جاتا مختصر بیان. اس انہیں زید ابن حارثہ کے ہاتھوں عرب کی وہ عورت گرفتار ہو کے آئی جو اس اعتبار سے بڑی مشہور تھی کہ اس کا خاندان اتنا بڑا تھا کہ لوگ رش اور حیرت کے عالم میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے. ام قرفا اس عورت کا نام, اس عورت کی کنیت, اور فاطمہ بنت ربیعہ اس کا نام. یہ عورت اسلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں, پہلے ہی سے اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد بھی محاورتا اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہو گیا. یعنی لوگ اگر کسی کو کثرت اولاد کی دعا دیتے تو اسی طرح کہ خدا مثلا اس کا نصیبہ اس عورت کی طرح کرے, ام قرفا کی طرح خاندان ہو تو اس کا. تو اس کے بارے میں جو تاریخوں میں جملہ ہے وہ صرف یہ کہ اس کے گھر میں ہر وقت 50 تلواریں لٹکی رہتی, اور یہ 50 تلواریں 50 مختلف آدمیوں کی تھیں جو سب کے سب اس کے محرم تھے, جس میں سے 12 تو فقط اس کے اپنے بیٹے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کے محرم رشتہ داروں 50 شمشیر زن تلوار چلانے والے شجاع اور بہادر، کتنا بڑا اس کا خاندان اور کیسا شجاع اور دلیر خاندان. مگر زید ابن حارثہ جو تیسری مہم تھی اس ایک سال کی 6 لڑائیوں میں، وہ اسی کے قبیلے کی جانے تھی. مرد مارے گئے اس قبیلے کے، عورتوں کو گرفتار کر کے لایا گیا جس میں یہ عورت بھی آئی. بس اس سے زیادہ تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں، اور نہ اس سے زیادہ اس واقعے میں اور کوئی خاص بات. جناب زید ابن حارثہ کی جو چھٹی مہم تھی اس سال کی 6 لڑائیوں میں آخری لڑائی، اس کے اندر پھر ایک تاریخی واقعہ آ جاتا جناب خدیجہ طاہرہ کی. وہ سب سے بڑی یتیم بھانجی جن کا نام جناب زینب ہے، اور جن کے بارے مسلمانوں کے عام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی بڑی بیٹی، اور تحقیق شدہ قول یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ جن کا انتقال ہو گیا، اور یہ تین ان کی بیٹیاں، ماں کا بھی انتقال ہوا، باپ کا بھی انتقال ہوا، یہ تین بھانجیوں کو جناب خدیجہ نے لیا، اور اس میں سے یہ جناب زینب جن کے شوہر کا نام تھا ابو العاص. یہ جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، زینب اپنے خالو یعنی رسول خدا سے ایمان لانے والی، لیکن ان کا شوہر اب تک اسی کفر اور شرک کے عالم میں. جنگ بدر میں ان کا شوہر شریک ہوا، گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا. اس وقت تک اس کی بیوی یعنی جناب زینب مکے میں تھی اسلام کے ساتھ. پیغمبر نے قانون جاری کیا کہ ہر شخص، ہر کافر جو گرفتار ہو کے آیا، یا تو پیسے دے اپنی رہائی کے لیے جرمانہ، اور یا پھر 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. تو ابو العاص مکے میں پیغام بھیجواتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں اس وقت بدر کی لڑائی کے نتیجے میں قید ہو گیا ہوں، میری رہائی کا انتظام کرو. جناب زینب جن کا پورا مہکا تو سمجھیے مدینہ آ چکا، وہ اکیلی ہے اور سسران میں کوئی اتنا صاحب حیثیت نہیں، آخر اپنے گلے کا ہار بھجواتی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے. اور پیغمبر اسلام کی نگاہ جیسے ہی اس ہار پہ پڑی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگے. عام مسلمان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک قیدی کی رہائی کے لیے اس کے گھر والوں نے سونے کا زیور بھجوایا، اسے دیکھ کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر کا جواب، یہ واقعہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے پہلے آ چکا، کہا اس لیے کہ مجھے یاد آ گیا یہ ہار وہ ہے جو میری وفادار ترین بیوی خدیجہ طاہرہ کا ہار تھا، اور جب انہوں نے اپنی بھانجی زینب کی شادی تو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر اپنی بھانجی کو یہ گلبند یہ ہار دیا. اس ہار کو دیکھنے سے خدیجہ، اور خدیجہ کو دیکھنے سے خدیجہ کی ساری وفاداریاں اور قربانیاں یاد آ رہی. اس وقت تمام مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ جو محسنہ اسلام، جس نے اسلام پر اس وقت اس نے احسانات کیے، یہ مناسب نہیں کہ اس کی اس بھانجی اس زیور کو مانگا جائے جو ایک مرتبہ وہ تحفے کے طور پہ دے چکی. چنانچہ سب نے یہ زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو قانون بنایا، مگر ہم راضی کہ اس ابو العاص کو بغیر کوئی معاوضہ اور پیسہ لیے رہا کر دیا جائے، فقط خدیجہ طاہرہ کے اس احسان کے بدلے میں اور خدیجہ طاہرہ کے صدقے میں. یہ ابو العاص اب اس کے بعد پھر کبھی مکے کے کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے مقابلے پہ نہیں آیا، یہاں تک کہ جنگ خندق کے بعد کا مہینہ آ گیا. اس کے بعد کے حالات بیان ہو رہے ہیں. سن 6 ہجری رمضان کا مہینہ، پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ قریش کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام کی جانب جا رہا، مگر ایسا لگ رہا کہ یہ لوگ اسلحہ وغیرہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ قافلے کا راستہ روکو اور اسے واپس کرو مکے کی جانب، اسے شام نہ جانے دو. زید ابن حارثہ گئے، حملہ کیا، ان لوگوں نے مقابلہ کیا، جنگ چھڑ گئی، مال غنیمت کو لوٹا گیا، جو مر گئے سو مر گئے، جو باقی بچے ان کو پکڑ کے لایا گیا. جناب زینب اس سارا تذکرہ میں نے اسی لیے کیا کہ یہ یاد رہے کہ زینب کون، ان کے یہی شوہر یہ ایک مرتبہ بدر میں پکڑے جا چکے ہیں. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے، اور یہ دیکھا کہ اس کے بعد گرفتاریاں ہو رہی، تو وہ مسلمان لشکر کے ہاتھ میں آنے کے بجائے ویسے ہی باہر سے بھاگ گئے، اور بھاگ کے سیدھے مدینے آئے جہاں پہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی زینب موجود تھی. اور سیدھے جناب زینب کے گھر میں جا کے پناہ لی. یہ سارا واقعہ رات کے اندھیرے میں پیش آیا. اور اسی دوران زید ابن حارثہ اس قریش کے لشکر کے باقی قیدیوں کو لے کے مدینے میں آئے. اگلے دن صبح سویرے جناب زینب نے اپنے مکان کے دروازے پر اعلان کروایا, جو زمانے کا ایک عام قاعدہ تھا. یہ اعلان کروایا کہ کافروں نے ایک میرے گھر میں آیا اور میں نے اس کو بنا دی. ایک اصول تھا اسلام کا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو بنا دے دے تو اب اس کے بعد اس سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب پوچھ گچھ تعرض و بات پرس نہیں ہوتی. رات کے وقت ابو الحاص گھر میں آ گئے, لیکن ہر وقت یہ ڈر کہ اگر کسی کی نگاہ ان کے روشنی میں پڑی تو ان کو واجب القتل سمجھ کے کہ کافر جو اس میدان سے بھاگ کے آیا ہے اس کو قتل نہ کر ڈال. یہ اعلان کیا پیغمبر اسلام کے کانوں تک اپنی اس بھانجی کا جو عام لوگوں کی نگاہ میں پیغمبر کی بیٹی مانی جاتی تھی, یہ جملہ پہنچا تو پیغمبر نے بھی ایک مرتبہ دوبارہ مسجد النبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کروایا کہ میری بیٹی زینب نے اپنے شوہر کو بنا دی تو گویا میں نے اس کو بنا دی. اے مسلمانوں, اس سے کسی قسم کا کوئی معاملہ یا پوچھ گچھ نہ کرنا. یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام واپس مسجد النبوی میں تشریف لاتے اور ایک مرتبہ زینب کے گھر میں پیغام بھیجوایا کہ باقی قیدیوں کا معاملہ تو میں کر رہا ہوں لیکن اپنے شوہر کو بھی یہاں پہ بھیجواؤ. وہ آتا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو سلام کرتا. بہرحال پیغمبر اسلام اس طرح سے اس کے سسر, اس کی بیوی کے خالو سلام کرتا. پیغمبر اسلام اس سے کہتے ہیں کہ کیوں کہ میری بیٹی نے تمہیں پناہ دی اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. باقی قیدیوں کا معاملہ تو جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق ہو, تم جہاں دل چاہے چلے جاؤ. اور مزید ایک احسان, دیکھیں یہ سارا لحاظ اور خیال جناب خدیجہ کی وجہ سے رکھا جا رہا. اور مزید یہ کہ جتنا بھی مال غنیمت لوٹا گیا اس میں جو تمہارا مال تھا وہ اپنا مال پہچان کے چھانٹ کے لے جاؤ, وہ تمہیں واپس کیا جا رہا. نہ تمہاری جان سے کوئی تعلق, نہ تمہارے مال سے کوئی تعلق. باقی مال غنیمت وہ مسلمانوں کا حق ہوتا, لیکن صرف اور صرف خدیجہ طاہرہ کے لحاظ کی وجہ سے پیغمبر یہ دوہری سہولت اس کو دے رہے ہیں. بھارت وہ بھی ایک انسان, یہ ساری چیزیں دیکھ رہا, یہ سارا مال و اسباب اس نے لیا اور لے کے خدا حافظ کہہ کے سیدھا مکہ گیا. مکے والوں کے میں سے جس جس کی جو امانت تھی وہ اسے لوٹائی, جس جس کا سامان لے کے گیا تھا وہ تجارت کے لیے وہ ہر ایک کو لوٹایا. اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے مکے والوں, مدینے کے حالات دیکھ کر میں اسی وقت اسلام قبول کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ کسی کے ڈر سے میں نے اسلام قبول کیا, اور یہ نہ سوچو کہ تمہارے مال کو میں ہضم کر لینا چاہتا ہوں اس لیے میں اسلام قبول کر رہا ہوں. دیکھو یہ دونوں اعتراضات کا جواب مال بھی ہر ایک کو پہنچا دیا اور مکے میں آ کے اعلان اسلام کیا, اور اس کے بعد یہاں سے سیدھا چلا مدینے کی جانب. لیکن یہی واقعہ اگر خندق کی لڑائی سے پہلے پیش آتا کہ مکے میں کوئی شخص اعلان اسلام کرتا تو مکے والے اسے کہاں چھوڑتے. یہ واقعہ بھی ایک دلیل ہے اس وقت کہ خندق کی لڑائی اتنی کمر ٹوٹی ہے مکے والوں, ایسی کمر ٹوٹی اور ایسا حوصلہ پست ہوا کہ اب ان کے شہر میں اعلان کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اسی کے بارے ایک واقعہ گزشتہ تقریر میں آیا تھا, سردار مکہ عمر ابن حیاض کا واقعہ جو حبشہ کی جانب بنا لینے گیا. یعنی مکے میں اب یہ فکر عام ہوتی جا رہی کہ مسلمان بڑھتے ہی چلے جائیں گے, پھیلتے ہی چلے جائیں گے, ان کا اثر پورے عرب میں ہو کے رہے گا. ہر آدمی یہ سوچ رہا کسی نہ کسی طرح سے اب مسلمانوں سے تعلقات قائم کرو, خصوصاً دشمنی کو بڑھاؤ نہیں. اسی لیے ابو الحاص نے یہ اعلان کیا, واپس مدینے آئے. مدینے آ کے دوبارہ اعلان کیا کہ اے مدینے والوں, میں اسی وقت اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن اس وقت میں اسلام قبول کرتا تو تم بھی یہ سوچتے کہ چاہے ڈر سے, خوف سے, تلوار دیکھ کر, قید کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. اسی لیے اس وقت میں نے اعلان نہ کیا, لیکن اب جب نہ کوئی ڈر رہا, نہ خوف رہا, نہ دباؤ رہا, میں اسلام قبول کر رہا. اس واقعے کے اندر ایک پہلو یہ بھی آ گیا کہ یہ ابو الحاص مدینے کا ماحول دیکھ کے گیا, اور اگر یہ چاہے تو مکے میں جا کے اس سارے پیسے کو اور دولت کو چھپا سکتا جو اس کے پاس بطور امانت, کون اس سے پوچھنے والے. اس لیے کہ مکے کے جتنے لوگ سب کو معلوم یہ ہے، اطلاع یہ آئی کہ ہمارا تجارتی قافلہ مارا گیا اور مسلمان مال غنیمت لے گئے. کسی کے ذہن میں بھی یہ نہ ہوگا کہ ہمارا پیسہ ہم کو واپس بھی مل سکتا. کوئی اس ابو الحاس سے سوال کرنے والا نہیں، لیکن ابو الحاس نے یہ بتایا کہ اسلامی اخلاق کیا اور اسلامی کردار کیا کہ ایسا بھی پیسہ جس کے بارے میں اس کے مالک بھی ایک مرتبہ یہ کہیے کہ فاتحہ پڑھ کے بیٹھ چکے اور یہ سوچ چکے ہیں وہ تو گیا سو گیا، اور یہ خیال کر کے جو قصور اس ابو الحاس کا کوئی تھوڑی قصور مسلمانوں کا، اس کا بھی پائی پائی کا حساب کر کے واپس کر رہا. کہاں کافروں کے بعد جس کا فقہی اور شرعی مسئلہ کچھ بھی ہو لیکن اخلاقی حکم یہ آ رہا اس کا اتنا احترام، اور کہا یہ کہ مومن مومن کے مال کو ہضم کرنا ایک آرٹ اور ہنر سمجھتا، اور سگے اور خونی رشتے دار ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا وہ اپنا فریضہ اور عین ایمان قرار دیتے. جبکہ امانت کے بارے میں تو ان علماء کا بھی یہ فتویٰ جو ویسے مالے کافر کو شاید اتنا عام نہ سمجھے، خصوصاً آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ کافر حربی بھی اگر امانت رکھوا وہ امانت حفاظت کر کے اس کو واپس دینا. امانت کی اسلام میں اتنی اہمیت کہ میرا چوتھا ایمان یہ کہہ دے کہ لو انا قاتل ابھی، اگر میرے بابا کا قاتل اپنی وہی تلوار میرے پاس بطور امانت رکھوا جائے جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، تو یہ والی امانت بھی میں واپس کروں گا. اس لیے کہ امانت بہرحال امانت ہے. پیغمبر فرماتے کہ تین چیزوں میں اگر کوئی شخص میں کمی کرتا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے. ولا صام و صلى، چاہے روزے بھی رکھتا ہو نماز بھی پڑھتا، بولے تو جھوٹ بولے، امین بناؤ تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر جائے. اور وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی کہ لم یجعل اللہ رخصہ فی ثلاثہ، تین چیزیں ایسی کہ اللہ نے اس میں کسی کو چھوٹ اور معافی نہیں دی. بررین اور فاجر ہیں، چاہے نیک لوگ ہوں چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، تین چیزوں میں اللہ نے کسی کو چھوٹ نہیں دی. ایک احترام والدین، والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو ان کا بھی احترام کرنا پڑے گا، ان کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا. دوسرا وعدہ، وعدہ اگر کر لیا جائے، البتہ وعدے میں ذرا تفصیل ہے کہ وعدہ اسلام کہتا کسے، اسلام کی نگاہ میں وعدہ کس چیز کا نام. بہرحال جو بھی وعدہ وہ جس سے بھی کیا جائے چاہے کافر ہی سے کیوں نہ کیا جائے، اللہ نے کسی کو جھوٹ نہیں دی، وعدہ کر کے دھوکہ کرے. اور تیسری امانت، امانت کوئی بھی رکھوائے ولا کافر ہی کیوں نہ ہو، لم یجعل اللہ تعالی رخصہ فی ثلاثہ، اللہ نے اس میں کسی کو معافی نہیں دی. بہرحال تفصیلات تو اتنی زیادہ کہ اگر میں مزید کچھ حدیثیں پڑھنے لگا تو میرا موضوع بدل جائے گا. یہ اخلاق اسلامی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وعدے کی تعریف احترام والدین کی تعریف وہ جو بھی، لیکن امانت کی تعریف یہی کہ کافر عربی کی امانت بھی ہے تو اس کی حفاظت واجب ہے. آغا کوئی تک فرما رہے بنا بھرے احتیاط واجب. خیر، یہ ابو الحاس یہ درس دے کے واپس مدینے میں آ رہے ہیں کہ ایسا مال کہ اس کا مالک بھی برت کے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ مالک کو یقین ہے کہ یہ مال تو لٹ گیا ہوگا، لیکن پائی پائی کا حساب کر کے مدینے میں آتے ہیں. زید ابن حارثہ کی چھ لڑائیوں میں یہ آخری جنگ جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، تاریخ کجوں کے اہم واقعہ جس سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہو رہی. پہلی بات تو یہی کہ اخلاق اسلامی کیا، اور دوسری بات کہ مکے والے اندر سے کتنا بدلتے جا رہے ہیں اور کتنا انہیں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا. اس لیے میں نے خصوصی اہمیت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا. تو خیر 17 لڑائیاں ہوئی اس ایک سال کے درمیان، جن میں سے اب ایک لڑائی اور بچتی ہے جس کے واقعے میں ذرا کچھ تاریخی تفصیل ہے، اور وہ ہے جناب ابو عبیدہ جرہ کا سریا. 17 میں سے یہ آخری ہے جس کا آج مجھے بیان کرنا، اس کے بعد یہ جو 17 کی لسٹ ہے یہ مکمل ہو جائے گی. جناب ابو عبیدہ جرہ ان کا سریا، اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آیا واقعہ یا صلح حدیبیہ کے بعد. اور میں 2 ہفتے مسلسل یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جن واقعات کے بارے میں یہ اختلاف ہوگا تو اسے میں عام طور پہ پہلی روایت کے مطابق فرضیہ کروں گا، اور پھر جب اس کی بعد میں باری آئے گی تو صرف اشارہ کر دوں گا. ابو عبیدہ جرہ کا واقعہ کیا، کیونکہ اس کے اندر ویسے کوئی خاص اخلاقی پیغام تو نہیں، لیکن تاریخ دلچسپی کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. اس کے 3 نام، انصاریہ ہے ابو عبیدہ، اس لیے کہ اس جنگ میں پیغمبر نے انہی کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا تھا. اسی کا نام ہے سریہ خبس، خبس خے بے اور سوئے، اور خے اور بے دونوں کا زبر خبس. خبس عربی میں کانٹودار جھاڑی کو کہتے ہیں، وہ جھاڑی جس کے کانٹے بہت زیادہ، کیونکہ اس کے اندر شروع میں مسلمان اتنے بھوکے ہو گئے تھے اور فاقہ کرنے لگے، کھانا پینا کم ہو گیا کہ کانٹودار جھاڑیوں تک سے کھانے کو تیار ہو گئے. پتے کھانا بھی مشکل ہوتا، کہاں اتنی بھوک کی کانٹودار جھاڑیاں بھی انسان کھانے کو تیار ہو جائے. اسی لیے یہ سریہ قبض کہلاتا. اور اس کا ایک نام سریہ سیف البحر بھی، سیف بحر یعنی دریا کا کنارہ، ساحل سمندر، کیونکہ یہ لڑائی ساحل سمندر پر ہوئی. اچھا، اس میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لشکر بھیجا گیا اور ایک مہینے کے بعد واپس آ گئے. واقعہ صرف اتنا کہ پیغمبر اسلام کو اطلاع ہوئی کہ مدینے سے جو قریب ترین ساحل سمندر، جو ساحل ہے جو دریا چلا جا رہا، ریڈ سی آف بحر احمر، وہاں پہ قبیلہ ہے جو قریش کا ساتھی، اور ان لوگوں کی جانب سے یہ امکان کہ قریش کے بھڑکائے میں آ کر وہ اپنی سازشیں اور شرارتوں کا سلسلہ شروع کر دیں. اب وہ وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سازش شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو روکا جا سکتا. وہ جو شروع سے تین چار سال مدینے میں تھے، وہ تو اتنی مجبوری کے تھے کہ دشمن سر پہ آ جاتا پھر بھی بڑی مشکل سے لشکر تیار ہوتا. لیکن الحمدللہ ان مال اسرے یسرا، جو قرآن کا وعدہ کہ ہر زحمت کے بعد پھر راحت و آرام. اب مسلمان اس پوزیشن میں آ چکے کہ دشمن کو دشمنی یعنی لڑائی اور تازے شروع کرنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا. جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہاں پہ قریش کا ایک حامی قبیلہ، اس کے آثار خطرناک ہے، وہ لوگ کچھ ایسی تیاریوں میں لگے جس سے لگ رہا کہ کسی بڑے علاقے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر نے ابو عبیدہ جرہ کو بلایا، 300 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا اس علاقے میں قیام کرو اتنے عرصے تک کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ اطلاع غلط ہے، اور یا پھر وہ قبیلہ دیکھ لے کہ مسلمان پہلے سے تیار ہو آمادہ. دیکھیے، چھوٹے قبیلے وہی جنگ کر سکتے ہیں جو اچانک ہو، کیونکہ ان کو معلوم کہ مکے کے کافر تیاریوں کے ساتھ جنگ میں شکست کھا گئے تو ہم کہاں سے تیاری کر کے مدینے پہ حملہ کریں. ان کا فائدہ ہوتا ہے اچانک لڑائی، گوریلا وار، گئے حملہ کیا اور آ گئے. اور اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ جس پہ تم حملہ کرنے جا رہے ہو وہ تم سے زیادہ تیار بیٹھا، تو کبھی ان کی ہمت نہیں ہوگی. تو پیغمبر نے جو جنگیں یہ 70 لشکر بھیجے تو سب کا مقصد لڑائی نہیں تھا، اکثر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن پہ خوف داری کر دیا جائے. ابو عبیدہ جرہ کا لشکر چلا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں ایک مہینہ رہنا پڑے گا. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 8-10 دن کے اندر واپس آ جائیں گے، یہ لوگ چلے. اچھا، یہ جو واقعے کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر، کہ یہ اطلاع ملی تھی کہ قریش کا حامی قبیلہ یہ سازشیں کر رہا، اس وجہ سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد تو ایسا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ جو قریش کے قبیلے تھے وہ قریشیوں کے ساتھ کھلنا کھلنا چلے گئے، مسلمانوں کے قبیلے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور وہ سازشیں بند ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب قریش نے صلح حدیبیہ کرنے کے بعد 1.5 سال کے بعد اس کو توڑ دیا. بہرحال 8 ہجری کا واقعہ ہو یا ابھی 6 ہجری کا واقعہ، تاریخ اور سن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت خود واقعے کی. اور واقعہ یہ کہ گئے یہ لوگ وہاں پر، وہ جو قریشی قبیلہ اس نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، ہمت نہ ہوئی سامنے آنے کی اور مقابلہ کرنے کی. لیکن ابو عبیدہ جرہ اور ان کے ساتھیوں ابھی تک اطمینان نہیں ہوا، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ قبیلہ مقابلہ کرے. تو اتنے دن تک یہاں رہنا کہ پیغمبر کے حکم پہ عمل ہو جائے کہ اس وقت واپس آنا جب وہ قبیلہ مکمل طور پہ ہتھیار ڈال دے اور اپنی شکست پا لے. قیام اتنا طویل ہو گیا کہ کھانے پینے کا سامان اکثر مسلمانوں کے پاس ختم ہو گیا، کچھ کے پاس تھا. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ کہ اگر اتنی محدود غذا اور آدمی ڈر رہا ہو کہ میں نے ابھی خرچ کر دی تو بعد میں کہیں میرے جان کے لالے نہ پڑ جائے، تو اس کو اپنے لیے روک سکتا ہے. یعنی بہتر تو یہی ہے کہ ایثار کرے کہ ٹھیک ہے جو سب سے گزرے گی وہ ہم بھی بھگت رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے موقع پہ ایثار نہ کرے جہاں پہ خود اس کی جان کو خطرہ ہو، تو اسلام نے اسے غیر اخلاقی عمل تو قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا، اور کبھی کبھار ایکسٹریم کیسز میں حرام بھی ہو جاتا. تو اس لشکر کے اندر اس منافق بھی ہوں گے کیونکہ مدینے میں ہر جگہ اب منافق پھیل چکے ہیں. تو واقعہ یہ کہ اکثریت کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بھوک کی یہ شدت کہ کانٹوں جھاڑیوں کو توڑ توڑ کے کھانے کی کوشش کی جا رہی جس کی وجہ سے جسموں میں زخم بھی بننے لگے. اور جب مسلمان بڑی ہی پریشانی اور مصیبت کی حالت میں تھے, عالم اسلام نے یہ 300 کا لشکر یہ خطرے میں پڑ گیا تھا, تو اس وقت پروردگار نے تائید غیبی کی. بس اسی لیے یہ پورا واقعہ مشہور ہو گیا. سیف البحر کا واقعہ ساحل سمندر, کہ یہ اتنی بڑی مچھلی جو عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی, وہ ایک مرتبہ اس دریا میں بہتے میں از خود ساحل سمندر پہ آ گئی. اتنی بڑی مچھلی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, وہ خود ہی ساحل سمندر پہ آ گئی اور پھر مر گئی وہ مچھلی کے اندر. کیونکہ مسئلہ یہی کہ حلال و حرام کا معیار صرف اتنا کہ اگر مچھلی زندہ پانی سے نکلا اور پھر خشکی پہ آ کے مر جائے تو بس یہی اس کا ذریعہ, اسی میں مچھلی حلال ہو جاتی. یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ سے پکڑے, یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی آ کے کاٹے یا سبا کرے یا اسے مارے, یہ بھی شرط نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ لگے. بس ایک ہی جملہ, اگر سمندر میں مر گئی اور پھر اس کو باہر نکالا گیا وہ حرام, سمندر سے زندہ نکلی ہے خشکی میں آ کے مری چاہے کسی کے ہاتھ لگائے بغیر چاہے کافر کے پکڑنے, اس کو حلال سمجھا جائے گا اور کھایا جا سکتا. تو یہ دریائے سیف البحر ابو عبیدہ جراح والا یہ مشہور اس لیے ہو گئے کہ اتنی بڑی مچھلی اس سے پہلے عربوں مسلمان کو چھوڑ عرب میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی, اور اتنی بڑی وہ مچھلی تھی کہ جب ایک مرتبہ وہ خدا معلوم کس طرح پانی سے نکل کے خشکی پہ آ گئی اور سارا پھر تو اس کو مرنا مر گئی. تو باقی گئی لوگ یہاں ایک مہینہ اور رہے اس کے بعد, اور 300 آدمی 300 آدمیوں نے ایک مہینے تک اس کے گوشت کو کھایا اور سب کے لیے یہ گوشت کافی ہو گئے. اور روایت یہ کہ اتنا کھاتے تھے یہ لوگ کہ جب مدینے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی لڑائی یا جنگ میں نہیں گئے بلکہ کسی سیر و تفریح کے مقام پہ گئے, اور بقول بہت ہی عوامی لفظ کہ جان بنا کے آئے, واقعاً صحت مند ہو کے آئے. کہاں شروع کے وہ 10-12 دن کہ کانٹوں دار جھاڑیاں کھا کر اپنی موت کا انتظار کر رہے, اور کہاں پروردگار کی یہ نعمت کہ مدینے میں پہنچے ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا, اتنے صحت مند ہو کے آ رہے, پہلے سے بہتر جسم ہو چکا اس کثیر تعداد. اور بعض مورخین نے تو لکھا کہ کتنا فورس سائز مچھلی کے جسم پر, کہ نہ صرف یہ کہ 300 آدمیوں نے 30 دن تک پیٹ بھر کے اسے کھایا بلکہ پیٹ سے زیادہ ہی کھایا, ابھی تو جسم بڑھ گئے, بلکہ اس کو لے کے واپس مدینے بھی گئے اور کم سے کم ایک مرتبہ پورے مدینے کی دعوت گویا اس مچھلی کے گوشت میں ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے بھی اس کو نوش کیا. یہ اس مچھلی کے قد و قامت جسے اور اس کے بڑے ہونے کے سلسلے میں ایک خاص واقعہ آ جاتا ہے تاریخ میں. اتنی بڑی مچھلی ساحل مدینہ کے قریب پکڑی گئی, اور پھر اس مچھلی سے جو تیل نکلا وہ اتنا کہ 30 دن تک یہ مسلمان صبح و شام وہیں پہ اس کی مالش بھی کرتے تھے اور مالش بھی کرواتے تھے, اور وہ تیل سب کے لیے کافی ہو گیا. اور انتہائی قیمتی امبر جو مچھلی کے جسم سے نکالا جاتا, اس مچھلی میں وہ امبر بھی حاصل ہوا. تو ایسی قد و قامت ایسی جسامت اتنے بڑے جسم کی ایسے ہیکل کی مچھلی گوشت تیل امبر مسلمانوں کو یہ ساری نعمتیں پروردگار نے دلوائی. اور روایت یہ کہ پھر جب یہ لشکر یہاں سے واپس آنے لگا تو سارا جتنا بچا کھچا گوشت تھا وہ بھی کاٹ کے لا رہے, تو خالی مچھلی کا ڈھانچہ رہ گئے. تو اس کی پسلی کی ہڈی کو زمین پہ لگایا ابو عبیدہ جراح, اور 300 آدمیوں جو سب سے لمبے قد کے آدمی تھے, قیس ابن عبادہ سعد ابن عبادہ, پچھلی تقریر میں بھی یہ بات آئی کہ مدینے کے دو بڑے سردار تھے دو قبیلوں, ایک سعد ابن معاذ جنہوں نے یہودی قبیلے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ خود بھی شہید ہو گئے, اور دوسرے سعد ابن عبادہ, یہ دو مدینے کے بالکل برابر کے سردار. سعد ابن عبادہ کا بیٹا قیس اس کو بھی رسول نے بھیجا ہوا تھا, وہ سب سے طویل القامت انسان تھا اس قبیلے کے, اس پورے 300 کے لشکر. تو ابو عبیدہ جراح سردار لشکر صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مچھلی کی ہڈی کتنی بڑی, وہ بکری کی ہڈیاں اس کو نس دیا, ایک محراب سی یہ گیٹ سا بن گیا, مچھلی کی ہڈیاں لگائی گئی. سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس سے کہا کہ اونٹ پر بیٹھ کر, پیدل نہیں اونٹ پر بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزرو, دیکھے تو صحیح. کہ تمہارے جسم میں یہ ہڈیاں کہاں تک آتی، یعنی کتنی اونچائی. تو قیس اتنے سعد ابن عبادہ اونٹ پر بیٹھے تو ویسے ہی اونٹ کی اونچائی، پھر خود سب سے اونچے انسان ہے اس پورے لشکر کے، آرام کے ساتھ اس مچھلی کی اس ہڈی کے نیچے، مچھلی کی ہڈی وی شیپ کی، اس کے نیچے سے نکل گئے. آپ کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نکل رہا تو مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے ابھی وہ ہڈی میرے سر سے بہت ہی اونچی. اور پھر ابو عبیدہ جرہ ایک آزمائش اور تحقیق کی خاطر مچھلی کی آنکھ کا جو گڑھا تھا، آنکھ وغیرہ تو نکال لی گئی، آنکھ کا جو گڑھا اپنے ساتھیوں سے کہا جا کے بیٹھو، دیکھے تو صحیح کتنا بڑا، 13 آدمی جا کے اس میں اطمینان سے بیٹھے، اس کے بعد جا کے کہیں آنکھ کا وہ گڑھا بھرا. اتنی بڑی مچھلی، یہ ساری چیزیں یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایسی مچھلی کبھی زندگی میں ان لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ تاریخ اسلام اس مچھلی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوتا، اس لیے میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. خیر یہ تو مچھلی کی بات ہے کہ اللہ نے کس طرح سہمت و مصیبت کے بعد راحت کا سامان بھیج دیا. لیکن یہ مچھلی ملنے سے پہلے کے 10-12 دن بڑی پریشانی کے دن، فقر و فاقے میں گزارا ہو رہا، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، خبز یعنی کانٹوں دار گھاڑیاں کھانے میں مسلمان تیار ہو گئے. اس وقت یہی نوجوان قیس جو سعد ابن عبادہ کے بیٹے ہیں، جوان ہیں، ابھی ان کے والد زندہ بھی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار بھی، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو تاریخوں میں یہ ہے کہ ان کا خاندان عربوں میں مدینے میں سخی ترین خاندانوں میں سمجھا جاتا. سخاوت یہ اسلام کی اہم ترین صفتوں میں سے ایک صفت. پیغمبر اسلام کے پاس کسی لڑائی 5 کافر گرفتار کر کے لائے گئے، جو سب کے سب منکر رسول، جو سب کے سب منکر خدا، جو سب کے سب مسلمانوں کے دشمن، جن سب کا جرم ایک، اور وہ جرم یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. پیغمبر نے حکم دیا ایک ایک کر کے قتل کروا رہے ہیں، پہلے کو قتل کروایا، دوسرے کو قتل کروایا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کی باری آئی. اب مسلمان ایک تو روٹین بن گئے تو تیار ہے کہ اب اس کی باری آئی. جیسے ہی پانچویں کی باری آئی پیغمبر نے ایک مرتبہ روک دیا، رک جاؤ، اور پھر کہا کہ مسلمانوں واپس چلے جاؤ. اس نے کہا جہاں تو آزاد ہے، رہا ہے، جہاں تیرا دل چاہے تو جا سکتا. ایسا شخص جس کے سر پہ یقینی موت منڈلا رہی ہے اور پھر اس کی جان بچ گئی، وہ بھی گھبرا گئے، مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ ایک ہی جرم 5 آدمیوں نے کیا، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی فوج میں شامل 4 کو قتل کیا وہ تو سمجھ میں آ گئے، لیکن پانچواں جو وہی جرم کر رہا ہے چھوڑا کیوں گئے؟ اور چھوڑنا تھا تو شروع میں یہ کیوں کہا کہ یہ سب واجب القتل؟ اللہ کے رسول کیا مسئلہ؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جرم اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل ہونا چاہیے جیسے اس کے 4 ساتھی مارے گئے، مگر ایک نیکی اتنی بڑی جس کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی غلطیوں اور جرائم کو معاف کر دیتا. اور وہ یہ کہ ابھی جبرائیل میرے پاس خدا کا پیغام لائے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آدمی کافر ہے، منکر ہے، مشرک ہے، قاتل مسلمان، مگر بہرحال سخی ہے، دل اس کا بہت بڑا، جو اللہ اس کو دیتا ہے خدا نے خرچ کر دیتا. اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے پیغمبر کا جملہ کہ سخاوت، یہ تو ہم گروہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ سخاوت کی وجہ سے ہمارے قریب آ گیا، چنانچہ اس کے سارے جرائم معاف، اس سے آزاد اور رہا کیا جا رہا. اتنی اہم صفت کی سخاوت، اور اتنی اہم کہ اس کی وجہ سے ایک ایسے کافر کو جو میدان جنگ سے پکڑا گیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اسے چھوڑ دیا گیا. اور سخاوت نہ کرنا کنجوس، وہ اتنی بڑی خرابی. بڑی عجیب دو روایتیں میرے ذہن میں آ گئی، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اس گلی میں ایک ایسا نوجوان جو چند دن پہلے میدان جنگ کے جہاد میں مارا گیا، عام موت نہیں، مجاہد راہ خدا، شہید راہ خدا، شہید، شہادت کا مقام کتنا بلند، شہید وہ مارا گیا. اور اس کی بیوہ یا اس کی ماں، یہ اختلاف، بہرحال گھر کی کوئی عورت اس کو یاد کر کے رو رہی. شہید پر رونا اسلام میں نہ حرام ہے نہ مکروہ. ہاں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں تم نے یہ غلطی کی، لیکن رونا وہ فطرت ہے، اجازت. وہ رو رہی مگر ساتھ میں ایک جملہ بھی کہہ رہی، کہ اے میرے والد، مجھے پتا کہ اس وقت جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوگا اور خدا کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوگا. پیغمبر نے رونا سنا، اس کی فریاد سنی، جو بھی عورتیں جس طرح سے بہن کرتی خاموش ہے، لیکن یہ جو جملہ سنا، پیغمبر ایک مرتبہ پیغام بھیجواتے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کسی گھر میں آنا چاہے، کون گھر والا ہوگا جو منع کرے؟ آئے پیغمبر، کہا یہ تو نے کیا کہتی،
کہ میرا شوہر یا میرا بیٹا وہ جنت کی نعمتیں حاصل کر رہا تو اللہ کے رسول جو میں نے وہی کہا جو آپ سے سنتی رہتی کہ آپ جو اکثر شہدا کے مرتبے بتاتے شہید صاحب گنا باپ شہید سے اللہ فوراً رض شہید بدون حساب کتاب جنت میں جائے گا اس لیے کہا پیغمبر نے کہا مگر سن دو قسم کے شہید اس میں نہیں آتے جس کی گردن پہ کوئی قرضہ ہو وہ دے سکتا تھا اور نہیں دے رہا اور دوسرا وہ کہ جو کنجوس ہو اگر کوئی کنجوس انسان راہ خدا میں بھی مارا جائے پروردگار عالم اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتا یا کم سے کم اسے فوراً جنت نہیں دیتا یعنی دوسرے الفاظ ہیں جو بعض صاحبان ایمان ایمان سے وعدہ کرتے ہیں وہ والی چیز مولا آپ کے نام پہ جان قربان آپ کے نام پہ اولاد قربان لیکن مولا کہیں کہ اچھا چھوڑو یہ قربانیاں خمس دے دو یعنی مولا پیسے نہیں دے سکتے ہیں جان لے لیجیے اولاد دے لیجیے تو یہ جو بطور مذاق کبھی بات بنتی اس حدیث میں تو یہ واقعہ بن گیا کہ پیغمبر نے کہا شہید اپنی جان دے چکا ہے خدا کے راستے لیکن اگر مال دینے کو تیار نہیں ہوتا اسے روک روک کے بیٹھتا یعنی وہی بات ہوئی نا کہ کنجوس ہے پیسہ نہیں دیتا مگر شہید ہے جان دے رہا تو پروردگار اس جان کو بھی نہیں لیتا ترتیب جاتا ہے خدا احکام میں ترتیب جیسے اگر ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں وضو کرنے کو تیار نہ تو وضو نہ کرنا ہماری نماز کو بھی ضائع کر دیتا کیونکہ شہادت کبھی کبھار جذباتیت بھی داخل ہو جاتی کبھی کبھار جوش جوش میں انسان شہید ہو جاتا تو پورا امتحان لیا جاتا اللہ کو اللہ سمجھ کے شہید ہوئے اگر اللہ کو اللہ سمجھا تو جب مال دینے کی باری آئی تھی تو مال بھی دیا ہوگا پوری ترتیب خدا دیکھتا کہ جہاں مال دینا تھا مال بھی دیا یا نہیں دیا تو دیکھیے ایک کافر واجب القتل سخی تھا تو چھوڑ دیا گیا ایک مسلمان جو شہید جس پر جنت واجب کنجوس تھا تو پکڑ لیا گیا اور پیغمبر نے کہا کہ کنجوس اگر شہید بھی ہو تو اسے فلفور جنت نہیں ملتی یہ بڑی اہم صفت ہے اسلام کے اندر اور سخاوت اور کنجوسی میں یاد رکھیں خون سے دینا سخاوت نہیں وہ تو واجب فریضہ ہے دینا ہی دینا زکات دینا سخاوت نہیں ہے فطرہ دینا سخاوت نہیں ہے یہ تو ہم کو ادا ہی کرنا اگر یوں نہیں دیں گے اور اسلامی حکومت ہو تو زبردستی وصول کر لیا جائے گا اور غیر اسلامی حکومت ہو تو پروردگار بی سی سی آئی جیسے واقعات کے ذریعے اور کسی طرح سے وہ مال لے لے گا اصلی سخاوت وہ کہ اپنے وہ تمام فریضے ادا کرنے کے بعد جو ہم پر نازل اب وہ منزل آ گئی کہ خدا واجب نہیں کہتا کہ پورا جگہ خرچ کرو نہیں کچھ مجھے خدا کی خاطر واجبات کے بعد جو پیسہ خرچ کیا جائے یہ بڑی اہم صفت ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ ان کا پورا خاندان ان کے والد مدینے کے مشہور ترین سخی یہ جس وقت وہ جو سیف البحر کی لڑائی تھی ساحل کے قریب اپنے مسلمان ساتھیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت خود بھی سفر میں ان کے پاس کچھ نہیں لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس وقت بطور مثال ایک سا یعنی تین کلو کھجور دینے کو تیار ہو جائے مسلمانوں میں تقسیم کرے تو میں اس کے بدلے میں ایک اونٹ دوں گا یہ گویا ایسا کہ آپ پچاس روپے کی چیز دس ہزار یا پندرہ ہزار کے بدلے خرید رہے ہیں اونٹ کتنے کا ہوگا کم سے کم پندرہ بیس ہزار کا اور ایک سا کھجور تین کلو کھجور کا حالت ایسی کہ یہ میرا وعدہ کہ اگر جو مسلمان اس وقت پریشانی کے عالم میں اور کچھ لوگ اپنے پاس غذا کا ذخیرہ جمع کیے ہوئے تھے یا وہ لوگ ہوں گے کہ جو بہرحال آنے والے حالات سے ڈر رہے یا وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں نفاق اعلان کیا کہ چلو میں یہاں خریدنے کو تیار ہوں میں جو خدا سے معاملہ نہیں کر پا رہا اس کو چاہیے کیش تو میں کیش دینے کو تیار ہوں مگر کچھ دنوں کے بعد سعد ابن عبادہ یہ وعدہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ اس لشکر میں موجود ایک مشہور و معروف آدمی نے پلٹ کے کہا کہ ہمیں کیوں بے وقوف بناتے جیب میں ایک ٹوٹی کوڑی نہیں ہے اور وعدے اتنے بڑے بڑے کر رہے تمہارے پاس کون سا پیسہ یہاں بھی نہیں ہے مدینے میں بھی نہیں پیسے اتنے ساتھ اتنے عبادہ کو جلا لا گئے اور کہا کہ میرے پاس نہ صحیح مگر تمہیں پتا ہے کہ میرا باپ کون میرا باپ وہ کہ کسی پیدل آدمی کو دیکھ لے تو اسے اونٹ پہ سوار کرا دیتا اور اگر کسی بھوکے کو دیکھ لے تو اسے باپ دے دیتا یہ محاورہ پیدل آدمی پیدل جا رہا اس کو اونٹ دے دینا یعنی ایسا ہے کہ جیسے کسی کو آپ مرسیڈیز گاڑی دے رہے ہیں صرف اس کو پیدل جاتے ہوئے دیکھ کر کوئی سائیکل خرید کے دے دیجیے موٹر سائیکل دے دیجیے مگر یہی کہ چھوٹی نہیں اس کو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا کہ بے شک وہ پیدل چلنے والا اس کا کام تو سائیکل سے بھی چل جائے گا لیکن میں جس منزل پر ہوں میرے ظرف اور سخاوت کا تقاضا یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق دو. بھوکا آدمی اسے کیا چاہیے, ایک وقت کا کھانا کھلا دے, دو چار پانچ روپے کی روٹی پالن خرید کے دے دے, پاس دے دیتا. یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کی اس وقت کیا ضرورت, یہ دیکھتا ہے کہ میری کیا شان اور حیثیت. وہ بے شک ایک وقت کے کھانے کا محتاج, ایک وقت کا دے دو وہ شکریہ ادا کر کے جائے گا, مگر تم جو دے رہے تمہاری حیثیت اتنی بڑی کہ تم اتنا ہی دو کہ تمہاری شان کے خلاف. وہی جملہ جو ہم دعاؤں میں خدا سے کہتے ہیں, جب پروردگار جب ہمارا معاملہ تیرے سامنے آئے تو ہمارے اعمال کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا, اپنی شان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا, جو تیرا مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے ہم کو عطا کرنا. یہ دنیا میں ہم سے خدا سوال کر رہا. ہمارے یہاں جو لوگ بیچارے جس درس میں آتے ہیں یا اس قسم کے پروگرام, وہ بیچارے وہ تو سب کے ذریعے لینے والے ہوتے ہیں, یا بڑی مشکل سے پروردگار عزت و آبرو کا پردہ رکھ کے ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیتا. جو پیسے والے وہ اس قسم کی تقاریر میں کہاں آئیں گے. لیکن ایک مسئلہ کہ اسلام اس قسم کے حساب کتاب کو پسند نہیں کرتا, اسی لیے واجبات کا مسئلہ الگ کر دی. واجبات میں دوسری بات, اس میں تو شریعت کے جتنے مسائل ہیں اسی کے اندر رہنا, سخاوت پہ زور دیا. جب اپنی جیب سے دے رہے تو یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آدمی غریب ہے یا بناوٹی غریب. حیثیت ہے بناوٹی غریب صحیح, بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دو. مجھے جملہ آتا ہے آغا خوئی اور امام خمینی کی کتاب, کہ انسان کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو, جب تک جان خطرے میں نہ ہو اس وقت تک سوال کرنا مکروہ, لیکن جب سوال کیا جائے تو خالی ہاتھ واپس پلٹانا بھی مکروہ, چاہے پتا بھی ہو کہ یہ آدمی فراڈ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا. البتہ اس مسئلے میں صرف دو ایکسپشن. نمبر ایک, اگر کوئی آدمی غریب اور جان جا رہی تو چونکہ جان بچانا واجب ہے تو بھیک مانگنا واجب ہو جائے. ایک موقع آتا ہے شریعت جہاں بھیک مانگنا واجب. اور نمبر دو, جب مسئلہ یہ نہ ہو کہ یہ فراڈ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دے رہے, مسئلہ یہ کہ کسی کی خراب عادت کو چھڑوانے کے لیے اس کو نہیں دیا جا رہا, وہ پھر ایک الگ بات ہو گئی. میں موضوع پر آ جاؤں. قیس ابن سعد ابن عبادہ جلال میں آ گئے, کہا میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, چلو میرے پاس تو یہاں بھی کچھ نہیں ہے وہاں بھی کچھ نہیں, اس لیے کہ ابھی باپ ہے اور ساری جائیداد اور سارے مکان اور ساری چیز باپ کے ہاتھ میں, لیکن میرا باپ جو پیدل آدمی کو دیکھے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گدھا ودھا خرید کے دے دیا, اونٹ دے دیتا اور بھوکے کو دیتے تو باغ دے دیتا. یہ کیسے ممکن کہ میں نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد تو اللہ نے مچھلی مہیا کر, لیکن اس دوران جن آدمیوں اپنی کھجورے اس وعدے پر بھی مدینے پہنچے تو سعد ابن عبادہ کا بیٹا اپنے بابا کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا. باپ اتنا خوش ہوا کہ بیٹے نے جتنا کہا تھا اس سے دس گنا بیٹے کو دیا, جاؤ اور جا کے ان لوگوں میں خرچ کر دو, تم نے کتنی بہترین نیکی انجام دی کہ ایسی مصیبت و پریشانی کے وقت میں مسلمانوں کا خیال رکھا. پیغمبر کو اطلاع ملی, پیغمبر نے کہا کیوں نہ ہن لہو من بہتی جواب, سخی کا بیٹا ہے سخی ہی بنے گا. اور یہ سخاوت کی اعلیٰ ترین منزل کہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے دوسرے کی مصیبت و پریشانی دور کر رہے. کہا وہ باپ جو بیٹے سے خوش ہو رہا ہے کہ دینداری پہ عمل کر رہا, کہا یہ باپ کہ بیٹا داڑھی کرے تو اس کو مارنے, داڑھی رکھے تو مارنے کو تیار, اور بیٹی پردہ کرے تو اس سے ناراض ہونے کو تیار, بیٹا خمس کی بات چھیڑ دے تو باپ اسے گھر سے نکالنے کو تیار. ایک وہ باپ تھا, ایک یہ باپ ہے. اسی لیے اس بات کی تعریف رسول کی زبان پر آئی, اس بات کی مذمت بھی رسول کی زبان پر آئی. لیکن وہ انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات میں وہ حدیث پڑھوں گا کہ پیغمبر نے ایسے والدین کی مذمت بھی کی. خیر, یہ ایک لڑائی ابو عبیدہ جرہ, اس کے اندر مچھلی کا واقعہ اور سخاوت کا ایسا واقعہ کہ پیغمبر اسلام خوش ہو گئے. اور یہیں پہ ٹھہر کے ایک فقہی مسئلہ مجھ سے سن لیجیے. چھٹی تقریر ہے سالِ رواں, پانچ تقاریر میں صرف تقریر ہوتی رہی, مسائل بیان کرنے کا موقع نہ ملا, سوائے ایک تقریر کے جس میں دوران تقریر دو منٹ کا مسئلہ آ گیا. ایک تو تیسری تقریر ہے آج, اس سے پہلے سال کی تقاریر ہمیشہ مسائل بیان ہوتے, اس سال کیوں چھوٹ گیا؟ ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن آج موقع بن گیا, اس لیے ایک مسئلہ کلیئر کر. یہ کون سا مسئلہ تقریر کے موضوع کے اندر ہے, اس کو بیان کر کے پھر میں وقت دیکھوں گا. صلح حدیبیہ کے حالات شروع ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے ابھی چھوٹا سا واقعہ اور بچتا ہے. پہلے یہ مسئلہ, مسئلہ یہ ہے کہ خمس ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے جو مکلف ہو یعنی بالغ ہو چکا. اب اس کی تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک بات کہ خمس کا عام تصور یہی کہ جتنا آپ کو جائز خرچہ ہے وہ کرنا, جو جائز خرچہ ہے وہ کر دیجئے, پھر جو بچا ہے اس پر خمس دینا. دس ہزار روپے ہم نے اس سال بچا, یا جتنا خرچے ہیں کر لیجیے, آخر میں جو بچے اس کا خمس نکالتا. مگر ایک خرچہ ایسا کہ آپ نے خرچہ کر بھی لیا پھر بھی اس کا بھی خمس دینا, خمس ہوتا ہے جو آپ کے پاس, لیکن ایک خرچہ ہے کہ جو آپ دے بھی چکے ہیں دوسرے اس کا بھی خمس نکالیں, وہ ہے حرام. کہ اگر اس سال آپ نے حساب لگایا دیکھا میرے پاس 10,000 روپے بچے تو آپ تو سوچیں گے مجھے 2,000 کا خمس دینا, لیکن اگر اس دوران 2,000 یا 3,000 کا کوئی حرام خرچہ ہو گیا, گانے کے کیسٹ خریدے گئے اس سال میں جو تقریباً 1500 کے خریدے پورے سال, تو گانے کے کیسٹ حرام ہی حرام, وہ آپ دکاندار کو پیسے دے چکے مگر اس 1500 کا الگ سے آپ کو خمس دینا, یعنی 10,000 سے 2,000 خمس نہیں نکالنا, بلکہ اس 10,000 سے 2,000 اور 300 خمس نکالنا, 300 روپے اس 1,500 کے بدلے میں جو آپ نے حرام چیز میں خرچ کر دیے. اگر حرام فلمیں دیکھی, اگر حرام طریقے سے نائی کو پیسے دیے یعنی داڑھی شیو کرنے کے, اب جو پیسے بال بنانے کے دیے اس کو نکال دیے اس کا خمس نہیں, اور جو پیسے شیو کرنے کے دیے اس کو جمع کیجیے اس کا خمس. یہ ایک مسئلہ, تقریباً ہر مسئلہ جاننے والے کے علم میں ہے کہ 10,000 روپے بچے اس کا خمس 2,000 بنتا ہے پانچواں حصہ, لیکن کبھی 10,000 سے دو نہیں 3,000 4,000 5,000 خمس دینا پڑتا. ایک وی سی آر لیا جو صرف اس لیے تھے کہ اس میں حرام چیزیں دیکھنا, تو وہ جو 25,000 کا وی سی آر لیا اس کا 5,000 الگ سے خمس دینا, اس سال بچے 10,000, پتا چلا 10,000 پہ 7,000 خمس چلا گئے. مجھے یہ خمس کا کون سا حساب, یہ کتنے پرسنٹ بن رہا 10,000 پہ 7,000, ہم نے تو سنا تھا 20% ہے, یہ 70 کیوں بنا, یہ 70 اس لیے بن جب شریعت نے 10,000 بھی رکھے جو آپ نے اس وقت جمع کیے, اور وہ 25,000 بھی جوڑے جو آپ حرام میں دے چکے, 35,000 اس کا ہم 7,000 بنتا ہے جو آپ کو نکالنا ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. پھر اس میں ایک بات آتی کہ حرام چیزوں میں اسراف بھی شامل ہے. اگر کسی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے کوئی خرچہ کیا, اسراف کسے کہتے, اسراف کہتے جائز کام میں خرچ کرنا حیثیت سے بڑھ کر, جائز کام حیثیت سے بڑھ کر, وہ گناہ, اس کا بھی خرچ, اس کا بھی خمس دینا. بچے کا عقیقہ کی حیثیت یہ تھی کہ اس میں 10,000 خرچ ہو جاتے, ہم ذرا شان و شوکت دکھانے گئے ہم نے 15,000 خرچ کر دی, اب جب سال کے آخر میں آپ حساب لگائیں تو 10-15,000 جو عقیقے کے اندر خرچ ہوئے, 10,000 تو آپ کا حق تھا, جو 5,000 اور خرچ کیے اس کا الگ سے 1,000 آپ کو خمس دینا. بیٹی کی شادی 70,000 میں شادی ہو جاتی ہے حیثیت کے مطابق, ہم شان دکھانے گئے 1,00,000 کا خرچہ ہو گئے, تو 1,00,000 جو ہم نے اس سال خرچ کیے سال کے آخر وہ 30,000-70,000 تو آپ کا رہی ہے, آپ کا حق, اس کو کوئی بات, اس کے اوپر جو 30,000 خرچ کیے اس 30,000 کا الگ سے خمس آپ کو دینا, اور گناہ اپنی جگہ اس کی توبہ بھی کرنا, توبہ الگ کرنا ہے خمس الگ دینا, کیونکہ یہ اسراف ہے اور اسراف حرام ہے, اور حرام چیز میں خرچے کے باوجود خمس دینا. یہاں تک کی بات بھی شاید اکثر لوگ اتنا سن چکے ہوں کہ اب اکتا رہے, صرف آخری جملے کو واضح کرنا, اس کے بعد یہ بحث آتی کہ وہ جو اسراف حرام ہے اور جس کے اوپر خمس دینا پڑے, اگر اب ایک تو اسراف یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں میں زیادہ خرچ کر دے, حیثیت ہے مثلا 5,00,000 کے فلیٹ زحمت سے پیسے جوڑ کے 7,00,000 کا فلیٹ لے لیا جبکہ حیثیت 5,00,000 کی, مثلا حیثیت ہے سولجر بازار میں رہنے کی, حالات کی وجہ سے کلفٹن میں رہنے چلے گئے, تو اب وہاں ایک تو یہی بوجھ, ایک تو ڈبل قیمت کا فلیٹ اتنی محنت سے اس کا پیسہ جمع کیا, ساتھ میں شریعت نے کہا یہ حرام بھی ہو گیا اس کو خون بھی ہو, حیثیت سے بڑھ کے گاڑی لے, حیثیت سے بڑھ کے شادی کر دی, ان سب میں یہ مسئلہ آتا. اب اسی میں ایک بات یہ آتی کہ اگر کبھی انسان اسراف کرے لیکن اپنے کاموں میں نہیں نیکی کے کاموں میں, وہ پھر کس کیٹیگری میں جائے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں اسراف اسراف دین کے کام میں ہو یا اپنے کاموں, سب کا خمس دینا, مگر آیت اللہ ہے کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر دین کے کاموں میں اسراف ہے وہ نہ حرام ہے نہ اس کا کوئی خمس. مثلا مسجد بننے لگے, چندے کی اپیل, ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہم 100 روپے 200 روپے 500 روپے چندہ دے سکتے ہیں, حیثیت کے مطابق ہم نے ایک دم سے کہا کہ ہم 10,000 دیں, ہر ایک حیران بھی ہوا پریشان بھی ہوا, اتنا تو بڑے بڑے نہ فقیروں کو دیتے ہیں, آپ تو مثلا 2,000-2,500 کے ملازم, یہ اتنا آپ کہاں سے دے رہے ہیں, کسی طرح بھی صحیح آپ نے دے دی. اگر یہی سلسلہ کسی اپنے کام کے بارے میں ہوتا
کہ 2000 کی حیثیت ہے 10000 کا خرچ کیا تو وہ گناہ بھی ہے خود بھی دی. مگر کیونکہ مسجد کی تعمیر نیکی کا کام, اپنی حیثیت سے بڑھ کے بھی انسان جو تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے, آگاہ کوئی کے بدلے نہیں اور جائز. اسی لیے نیکی کا کام مسجد ہے, امام باڑہ ہے, مدرسے ہیں, کسی کو حج زیارت پر بھیجنا لوگوں نے کہا 50000 حج کا خرچہ. آج کل لوگ خود نہیں جا پاتے, آپ ایک بیچارے غریب کو بھجوا رہے تھے آپ کی حیثیت نہیں, لیکن نیکی کا کام ہے, کوئی اس میں بات پرس اور کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. تو اب جیسے ہو سکتا ہے کوئی منطقی بات یہ پوچھ لے کہ یہ سیرت رسول کا واقعہ کیا کہ پیدل آدمی کو گاڑی اونٹ دے دی اور بھوکے آدمی کو باغ دے دی. یہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جو آگاہ خوئی کو اس فصلے تک لے گئے کہ نیکی کے کاموں میں کتنی ہی مثالیں ملتی کہ خود معصومین نے اپنی ظاہری حیثیت سے بڑھ کے دی. معصوم کے لیے تو یہ کہنا ہی معذ اللہ غلط ہے کہ ان کی حیثیت کیا, ساری کائنات ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, لیکن ظاہری اعتبار گھر میں کھانے کو نہیں اور ساحل کو دیا جا رہا, عطا کیا جا رہا, یہ حیثیت سے بڑھ کے ہوا یا نہیں ہوا, ہو گیا. لیکن یہ ساری چیزیں آ گئے کوئی کو اس فتوے تک پہنچا دیتی کہ نیکی کے کاموں میں اسراف جائز بھی ہے خود بھی نہیں. یہ جملہ اسی قیس کے واقعے سے میرے سامنے آیا. خیر اس کے ساتھ ہی جنگوں کے سارے حالات مکمل ہو گئے, یعنی جنگ خندق سے صلح حدیبیہ تک جو 17 یا 18 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں, ان میں جس میں کوئی خاص خاص واقعہ تھا وہ میں نے بتا دیا, باقی ایک عام اصول آ گیا کہ آپ پیغمبر یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کی سرگوبی کر رہے ہیں تاکہ مدینے کے اطراف کا ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے. مگر اسی دوران دو چھوٹی سی باتیں, کیونکہ سخاوت سے ان کا رب مل گیا اور ویسے بھی ہماری تقریر کے موضوع میں بھی آ رہی, اور یہ اگر دو باتیں بیان ہو جائے تو آئندہ منگل بالکل صلح حدیبیہ سے بات شروع ہو جائے. دو چھوٹی باتیں ہوں گی. اسی دوران مدینے میں قحط پڑ گئی, خشک سالی. ویسے مدینے میں بارش کم ہوتی لیکن یہ سال صلح حدیبیہ سے پہلے بار اس سال تو جتنی بارش ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی, فصلیں جل گئی, پیداوار نہیں ہوئی. اور وہ وقت آ گیا کہ اب بارش کا خاص وقت ہوتا, اگر اس ٹائم تک بارش نہ ہو جائے تو پھر بعد میں اگر بارش ہو بھی تو بیکار ہو جاتی, یعنی وہ آخری ٹائم جب فصل پانی لے سکتی, اس کے بعد فصل کے لیے پانی بیکار. لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول کیا کیا جائے ہمارے لیے, کیونکہ جہاں نظام زرعی ہو وہاں یہ نہیں ہے کہ فصل اگر ضائع ہو گئے تو چلو ایک مہینے کی پریشانی, وہاں ایک سال کی مصیبت. جہاں پہ تنخواہ دار آدمی ہو وہاں تو یہ کہ جیب کٹ گئی مثلاً, تنخواہ نکل گئی, ایک مہینے کی زحمت ہے اگلے مہینے پیسے دوسری تنخواہ ملے گی. زراعت میں تو معاملہ سال کے سال جاتا ہے کہ اس سال کی فصل بیکار ہو گئی, اس کا مطلب ایک سال کی پریشانی, سب کو موت نظر آنے لگی. گھبرا کے آئے پیغمبر کے پاس, اللہ کے رسول تو طریقہ بتائیے. پیغمبر نے کہا کہ وہ وقت ہے کہ ہمیں رحمت خدا کو حرکت دینا, ہمیں خدا کی رحمت کی بارش چاہیے, اور اس کے دو طریقے, صدقہ اور عبادت. ایک قطور بن گیا قیامت تک کے لیے کہ جو دعا بھی آپ مانگتے ہیں تو دعا کیا ہے, پروردگار اپنی رحمت کو برسا. دو چیزیں پیغمبر نے بتائیں یہ ضروری, جاؤ گھروں میں اور جتنا صدقہ دے سکتے ہو صدقہ دو, اور کل صبح ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کے مدینے سے باہر پہنچے ہم نماز استسقاء پڑھیں. نماز استسقاء فارسی میں کہتے ہیں نماز طلب 12, بارش کی طلب کی نماز, یہ اسلام میں داخل ہو رہی. پیغمبر مدینے کے باہر ایک جگہ جہاں پر آج کھجور مارکیٹ, مسجد غمامہ, آج جو مدینے کی کھجور مارکیٹ اور جس کے بالکل سامنے مسجد غمامہ بنی, 3 گنبدوں والی مسجد, یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آ کے بارش کے لیے نماز پڑھتے, کیونکہ اس وقت یہ مدینے سے باہر تھا. تو کہا کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, نہیں, پہلے صدقہ دو آج اور کل صبح صبح نماز کے لیے گھر سے باہر آؤ. اگلے دن سب نماز کے طریقے سے نکلے, اس نماز کا خاص طریقہ ہوتا ہے, ننگے سر ننگے پیر. عورتیں بھی آتی ہیں لیکن بچوں کو عورتوں سے دور کر دیتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے دور ہو کے فریاد کرتے ہیں, رونے کا ماحول بنے, گڑگڑانے کا ماحول بنے, تب جا کے پھر نماز کی دعا قبول ہوتی. پیغمبر نے جا کے نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ, سب میں رب کلالا وحل عطا کا حدیث الغاشیہ, جو نماز عید کا بھی ایک طریقہ, اور اس کے بعد پھر پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. نماز کے بعد جب دعا ہوتی تو پیٹ نماز کو یہ حکم ہے کہ اپنی ابا کو الٹا کرو, نیچے کا حصہ اوپر لیا، اوپر کا حصہ نیچے لے جا، یہ سب پیغمبر نے یہاں پہ کیا. اور اس کے بعد دعا مانگی اور کہا کہ اب اپنے اپنے گھروں پہ جلدی پہنچ جاؤ، رحمت خدا چل چکی اور انتظار کر رہی کہ تم اپنے گھروں میں جاؤ. مدینے میں ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینے والوں کی ساری زحمت و پریشانی ختم ہو گئی. مگر اگلا دن پھر پیغمبر نے خطبہ دیا. یہ تین متواتر دنوں کی بات. پہلے دن صدقے کا حکم آیا، دوسرے دن نماز پڑھائی، تیسرے دن پھر ایک جملہ کا، یہ بھی بڑا اہم جملہ. تیسرے دن اللہ کے رسول مسجد کے ممبر پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ کل اللہ نے تم پہ اپنی رحمت کو نازل کیا، کل یہ بارش ہوئی، اسی بارش نے کچھ لوگوں کو مومن بنایا ہے اور کچھ کو کافر بنایا ہے. البتہ ایک بات کہ لفظ کافر جو روایات اور حدیثوں میں آتا، جب کسی گناہ کے بارے میں آئے تو اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جیسے مکے والے تھے. گناہ کبیرہ کو بھی بعض اوقات حدیثوں میں کفر کہا گیا. جملہ پیغمبر، کل بارش ہوئی، خدا کی رحمت آئی، مگر اس رحمت نے کچھ کو مومن بنایا ہے، کچھ کو کافر بنایا. پھر ایک جملہ کہا وہ یہ کہ جس نے کل کی بارش دیکھ کے یہ کہا کہ خدا محمد نے یہ بارش ہم پہ نازل کی اور رسول کی دعا سے بارش آئی ہے، وہ مومن بن گئے. اور جس نے جا کے یہ کہا کہ فلا ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، وہ کافر ہو گئے. یہ جملہ پیغمبر کا بیکوقت دو مسئلے حل کر رہا. کہ ایسا لگ رہا کہ کل کے دن جب لوگ مدینے نماز کے بعد گھر گئے ہوں گے اور بارش ہوئی ہوگی تو ہر جگہ کچھ ارسطو اور افلاطون اور سقراط و بخارات پائے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا ہوگا دیکھو رسول کی دعا فوراً بارش ہوگی. دوسرے کہا ہوگا بھائی چیزوں کا رسول کی دعا سے کیا تعلق، یہ تو نظام کائنات ہے، وہ کھلا ستارہ نظر آیا تھا، اس کے بعد ہمیشہ بارش ہوتی. وہ حساب کتاب لے کے بیٹھ گیا ہوگا کہ آبزرویٹری یہ کہتی ہے اور موسمیات یہ کہتا ہے اور بادل یہ کہتے. ہر جگہ اس قسم کے لوگ ہوتے. یہ بات ضرور کل مدینے میں ہوئی، تبھی آج پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ کھلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، گویا اس نے خدا کا اور رسول کا انکار کیا. اور پھر پیغمبر نے وہ جملہ اور کہا جس سے ایک پرتی مسئلہ بن کہ جس نے کائنات کے امور میں غیر خدا کے تصرف کو مانا، وہ گویا کفر میں داخل ہو گیا. غیر خدا میں رسول و امام شامل نہیں، ان کو ماننا عین خدا کو ماننا. غیر خدا کا مطلب ستاروں کی چال، غیر خدا کا مطلب ہاتھ کی لکیریں، غیر خدا کا مقصد ذہانت کا علم، یعنی جن میں آتے ہیں وہ خبر دیتے ہیں. غیر خدا کا مطلب جھوٹی بال نکلوانا. یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئی. جس نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہو، اس کی وجہ سے کھلا مسئلہ حل ہو، اس نے اللہ کا بھی انکار کیا، اس نے رسول کا بھی انکار کیا. یہ خاص حدیث جو اس کے بعد معصومین نے دو تین مرتبہ اور دوہرائی، جو کسی جادوگر کی جانب گیا وہ اتنا ہی اسلام کے باہر نکل گیا. مگر پہلی مرتبہ یہ مسئلہ مدینہ میں اس وقت حل ہوا. جب بارش ہوئی تو کچھ نے کہا کہ دیکھو اللہ اور رسول کی برکت، اور کچھ نے کہا کہ بارش تو ہونا ہی تھا، وہ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا ہوگا، وہ تارے نکل آئے ہوں گے، وہ بادل آ گئے ہوں گے. پیغمبر کہہ رہے کہ خدا کی رحمت کا انکار کر کے اگر کوئی کائنات کی چیزوں کو مانتا تو وہ گویا منکر خدا اور رسول بن گیا. یہ تو واقعہ آیا. اس کے اندر اصل جو پیغام میں دینے والا تھا وہ کہ سب سے پہلے پیغمبر نے کہا صدقہ دو، نماز بھی بعد میں پڑھا. یہ ایک بڑی اہم چیز اسلام چاہتا کہ مومن کا دل وسیع ہونا چاہیے، مومن کا دل کھلا ہونا چاہیے. عبادتیں بھی اس وقت فائدہ پہنچائیں گی جب سخاوت کا جذبہ انسان میں پایا جاتا، کنجوسی اور دل تنگ ہونا یہ اسلام کی فطرت کے خلاف. کیونکہ مومن کا مطلب ہے اللہ کو ماننا. اللہ کو ماننے کی نشانی یہ کہ اپنی دولت کو یہاں خرچ کیا کیونکہ وہاں ملنے کا یقین ہے. یہ یقین ظاہر اس وقت ہوتا جب انسان پیسہ خرچ کر رہا، ورنہ تو یہی کہ شک ہے، پیسہ جوڑ جوڑ کے کیوں رکھ رہے ہیں. اللہ کے باتوں پہ شک ہوگا، بات پھیلتی جائے گی. ایک آخری بات اور، یہ آخری بات بس، یہ بالکل آخری واقعہ. تمام تاریخیں اس کے بعد اور کوئی واقعہ نہیں بتاتی صلح حدیبیہ کا، پر اتنے واقعات کی میں نے پڑھ دی. آپ کتابوں میں آپ دیکھیے یہ جو چھ تقریریں سب خندق کے بعد کی ہوئی، اتنے حالات عام کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملے. میں نے بنا بنا کے نہیں پڑھے، لیکن بڑی محنت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جمع کرنا پڑتی. یہ جو پیریڈ خندق سے شروع ہو جاتی ہے، کتابوں میں صرف دو یا تین باتیں ہوتی ہیں. بس ایک آخری بات اور سنی. اس آخری بات کا تعلق ہمارے دونوں موضوعات سے ہے جو آج چل رہے ہیں. ایک پیغمبر کے اطراف کے شریف اور دوسرا سخاوت کی حیثیت. وہ یہ آخری واقعہ کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے چھوٹے چھوٹے لشکر چاروں طرف بھیجے تو جو دشمن تھے ان کے دلوں پہ دہشت بیٹھ گئی، جو واقعان شریر تھے ان کو سزا مل گئی، لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو پریشان ہو گئے. کیونکہ بہرحال وہ کافر قبیلے مسلمان تو ہیں، وہ پیغمبر کو اپنے معیار پہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی. اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا مگر کبھی ان کی مدد بھی نہیں کی. اب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی, جس کے پاس طاقت آئے وہ اطراف پہ لالچ بھری نگاہیں ڈالتا ہے کہ کتنی بڑی میری حکومت ہو جائے وہ کم. ایسا نہ ہو یہ جو رسول نے سلسلہ شروع کیا ہے کل ہماری باری نہ آ جائے. کچھ قبیلے اس لیے بھی ڈرے جنہوں نے اب تک کوئی دغا بازی نہیں کی لیکن ڈر رہے جب طاقت آ گئی اب یہ کہاں خیال کریں گے ان باتوں. رسول تو رسول نہیں مانتے ہیں کہاں حکمران اور بادشاہ. انہیں نہ قبیلہ بنو اشدے. وہ ایک مرتبہ اتنا گھبرا جب دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی لشکر نکل رہا, اپنی زمینیں جائیداد سب چھوڑ مدینے کے قریب پہاڑیوں کے اندر آ کے چھپ کے بیٹھ گئے 700 آدمی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے. اچھا اب مدینے کے مسلمانوں کو الٹا دھوکہ ہو, بہت سی باتیں غلط فہمی میں بڑھ جاتی ہیں. ان کو یہ دھوکہ ہو کہ پورا قبیلہ مدینے کے پہاڑوں میں چھپ کے آ کے بیٹھ گیا. ایسا لگ رہا ہے سب خون ماریں گے, رات کو کوئی حملہ کریں گے, یہ ہمارے دشمن. ایسے ذرا بھی جذباتی قسم کا کوئی لیڈر ہو قائد تو وہ تو قوم کو مروا دے اگر ایک عام قسم کا جذباتی لیڈر. کیونکہ سب کا اصرار ہے اللہ کے رسول دشمن سر پہ آ گیا. ہم رات ہونے کا انتظار کیوں کریں کہ یہ ہمارے بیوی بچے نہ مارے گا, ہم طاقتور ہیں پر ابھی حملہ کریں. پیغمبر ایک خیر اٹھے, اتنا گھبرانے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ آئے کیوں. اب دیکھیے دونوں طرف سے غلط فہمی چل رہی ہے. کافر اس لیے آئے کہ کھلے میں مارے جائیں گے پہاڑوں میں جا کے بیٹھو چکے. مسلمان اس لیے گھبرا گئے کہ ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا, ایک اچھا بھرا قبیلہ کیوں پہاڑوں میں آ کے بیٹھا. غلط فہمی کے چانسز بھی ہیں, امکانات بھی ہیں, بنیادیں بھی ہیں اس انڈرسٹینڈنگ. مگر ایک قائد اندھے دل پر عوامی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر معاملات کو سمجھتا پیغمبر نے کہا پہلے ایک ماہ میں حجت کرنا, معلوم کرنا ہے کہ لوگ کیوں آئے. رسول کو تو معلوم ہے لیکن جو ظاہری اعتبار سے ہماری آپ کی ذمہ داری ہو, چنانچہ کے پیغمبر 7 آدمی یا 4 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تیار کیا. اس میں سب مدینے کے پرانے باشندے اور کہا جاؤ سرکار بنی اشیاء سے دریافت کرو کہ آخر وہ کیوں آیا ہے یہاں. چنانچہ کے مدینے کے پرانے باشندے فقط اس لیے بھیجے جا رہے ہیں, یہ قبیلہ مدینے کے قریب رہتا ان لوگوں کو پھر بھی جانتا ہوگا, تعلقات ہوں گے, دعا سلام ہو. نئے آدمی جائیں گے تو کہیں غلط فہمی میں وہ تیروں کی بوچھال نہ کر دیں, جنگیں کبھی اس طرح بھی شروع ہو جاتی. یہ 4 آدمی گئے جائیں گے سردار قبیلہ سے بات, اور اس نے جب دیکھا 4 آدمی آ رہے اس نے ذرا عقل مندی سے کام لی. اس نے بھی اپنے اور اپنے 3 ساتھیوں کو قبیلے سے الگ کیا اور آگے بڑھا تاکہ 4 آدمیوں کو دھوکہ نہ ہو کہ ہم 700 میں کیسے چلے جائیں. پھر بیچ میدان میں بات چیت ہوئی, پوچھا اس سید نے کہ میں رسول کا نمائندہ تم آخر یہاں کیوں آئے. فقط اس لیے کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہم کھلے علاقے میں مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر, کیونکہ آج کل لشکر اسلامی کثرت سے اطراف میں جا رہے ہیں. جناب اسید مسکرائے اور کہا کہ پیغمبر کا پیغام کہ جو ہم پہ حملہ کرتا ہے ہم اس کو جواب دیتے ہیں, لیکن پہل کرنا ہمارا شعار اور طریقہ کار نہیں. بے فکر اور مطمئن ہو کے واپس جاؤ, جب تک کہ تمہاری جانب سے کوئی دھوکہ نہ ہو. تم ہمارے دوست ہو, تم ہمارے ساتھی ہو, تم ہمارے ہمسائے ہو. یہ کہہ کے اس کو انتہائی تسلی اور دلاسا دے کے واپس کیا اور وہ خوشی کے عالم میں واپس گئے. اچھا اب اس سے ایک بات اور واضح ہوگی کہ وہ جو پیغمبر نے اطراف کے قبیلوں کو سزا دی اس کا نتیجہ نکلنے لگا کہ بہرحال ایک دہشت اور خوف پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ جب چاہے حملہ کرو, نہیں اب مسلمان اتنے تیار. جب غیر جانبدار قبیلے اتنا ڈرنے لگے تو جو واقعات شریر اور مفسد اور فسادی قسم کے قبیلے ہوں وہ کتنا پریشان ہو گئے ہوں. پیغمبر کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو جواب مل گیا کہ قرآن میں جو اب حکم آیا فانتقموا بمثلما قضى علیکم, تم لوگوں سے انتقام لو ویسا ہی جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا. یہ پیغام پہنچانا تھا, ایک بات تو یہ واضح. اور ایک آخری بات جو میں نے کہا کہ اس واقعے میں بیک وقت دو پہلو پیغمبر کے سریوں یہ اتنی کثیر تعداد میں 17 لشکر بھیجے اس کا فائدہ بھی آ گیا کہ نتیجہ نکل رہا. اور دوسری بات ایک جملہ اور, بس یہی آخری جملہ ہے, اس کی پر آج کی بات ختم. انشاءاللہ آئندہ براہ راست اب صلح حدیبیہ پہ ہمیں گفتگو شروع کرنا, تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ یا اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ. بس ایک آخری جملہ, یہ جو پیغمبر اس قبیلے کے پاس اپنا ڈیلیگیشن بھجوایا جو اتنا ڈر چکا تھا کہ اس کا ڈر جنگ شروع کر سکتا تھا, کبھی زیادہ ڈر کی وجہ سے آدمی پہل کر جاتا. تو دیکھیے اب عجیب ایک یہاں پہ جملہ,
پیغمبر نے مسلمانوں کو ٹھنڈا کیا، ٹھہر جاؤ میں معلومات کر رہا ہوں. چار آدمیوں کا ڈیلیگیشن بھیجوا ہے، مگر اس سے پہلے بھی پیغمبر نے کمل کیا، جسے میں نے اس وقت نہیں بتایا کہ اسے تقریر کا آخری جملہ بنانا، وہ یہ کہ جس وقت اس چار آدمیوں کا ڈیلیگیشن جانے لگا، پیغمبر نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ. اور پھر پیغمبر نے کثیر تعداد میں کھجوریں منگوائی. کھجور تاریخ پڑھنے والوں کو یہ معلوم کہ مدینہ کی بہترین غذا کھجور مانی جاتی. کھجوریں منگوائی بڑی تعداد، اور غلاموں سے کہا کہ کھجوروں سے ٹوکرے اٹھا کے لے جاؤ اور اس قبیلے کے حوالے کر، اس کے بعد ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، دشمن سر پہ آ کے بیٹھا، سارے اسلحے کے ساتھ وہ مدینے کی پہاڑیوں میں، ڈیلیگیشن جا رہا ہے، کھجور کیوں بھیجوائی جا رہی ہے؟ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ حجیہ اور تحفہ محبت کو بڑھاتا ہے، غلط فہمیوں کو دور کیا کرتا ہے. تو جب بھی کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنا، کوئی معاملہ کرنا، تو اس کے لیے بالکل ایک نفسیاتی چیز بھی کہ حالات کو نارمل اور پرسکون بنایا جائے. پیغمبر کا جملہ کہ بس جب بھی کسی سے تمہاری کوئی حاجت یا تمہارا کوئی سوال، پہلے اسے حجیہ اور تحفہ بھیجواؤ، اس کے بعد اپنا معاملہ وہاں لے کے جاؤ. کتنا بہترین نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اور عبادت کا مسئلہ بھی. وہ جو حدیث کہ مومن کو ہدیہ دینا ایسا ہے کہ جیسے کوئی مجھے ہدیہ دے رہا، اور مجھے ہدیہ دینا ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کو ہدیہ دے رہا، یہ جو جملہ محبت اس سے بڑھتی رہتی. وہ جو جملہ کہ ہر اس چیز کو منع کر دو جو تمہاری غیرت کے خلاف ہو، لیکن ہدیے کو کبھی رد نہ کرنا اور واپس نہ کرنا. یہ سارے احکامات اسی لیے کہ آپس کی محبت بڑھتی رہے، لیکن ہدیہ اس وقت دے گا انسان جب اس کا دل بڑا. اسی لیے سخاوت کی اتنی تاکید اور سخاوت کی اتنی اہمیت بتائی گئی. تو گویا یہ چھ ہجری پیک وقت دو پیغام ہمارے سامنے لا رہا، ایک لشکر اسلام طاقتور ہے، دشمنوں کو پیغام بھجوایا جا رہا جیسا تم ظلم کرتے ہو اب بدلہ مل سکتا، اور دوسری جانب مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو تو اس خطرے سے روکا جا رہا کہ غربت میں انسان بہت کچھ سوچتا، میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو اس کا دماغ ان سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے جن کے پاس ہمیشہ سے پیسہ. شروع سے آپ مدینے میں، کیونکہ کئی مرتبہ یہ جملہ میں نے کہا کہ بس چار مہینے نہیں تین مہینے کے بعد خیبر کی لڑائی پتہ ہونے والی ہے، اور مدینے میں دولت ہی دولت ہوگی، ابھی سے ایک سال پہلے سے تیاری ہوگی، آنے والی دولت کی تیاری ایک سال پہلے سے، کہ دولت دماغ میں خراب کرا دے. پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو سخی بنایا جا رہا، عادت پڑ جائے. یہ عادت ڈالنا ہی بہت ہے، جیسے تاریخوں میں ہے کسی کا جملہ، بہت ہی سخی انسان، لاکھوں خرچ کیا کرتا. کسی نے پوچھا بہرحال دولت میں کشش، اسے خرچ کرتے ہوئے تمہارا دل دکھتا نہیں، تمہارا دل جو ہے پریشان نہیں ہوتا؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر تو تم اس دور کے فرشتوں کہ اتنا دولت کو قربان کرنا، اتنی بڑی قربانی. ہم تو تمہیں مثلا سلوٹ کرتے ہیں، تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تعارف کیا، جتنی تعریفیں کرنا ہے میری نہ کرو، اس کی کرو جس نے مجھے سخی بنایا. ارے وہ کون ہے جس نے تمہیں سخی بنایا؟ کہا میری ماں، بچپنے سے مجھے تربیت دی کہ جب میں گھر سے جاتا تھا جیب خرچ کے لیے مثلا 2 روپے دیتی، یہ کہہ کر کہ ایک تیرے لیے ہے اور ایک راستے میں جو بھی ملے راہ خدا میں مانگنے والا اس کو دے دے. وہ جو ٹریننگ میں اس وقت ڈالی گئی، اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکل رہا کہ آج لاکھوں بھی میں دے دیتا ہوں تو میرے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا. اور وہ روایت اپنی جگہ پر کہ عملی تبلیغ زیادہ مؤثر ہے زبانی تبلیغ، یعنی ماں خود بھی سخاوت کر رہی ہوگی، اپنے بیٹے کو بھی عادی بنا رہی ہوگی، سب کی سخاوت ہوگی. یہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے. بس یہیں پہ ایک بات ختم. اب سمجھ میں آیا بس میری بات اسلام کو پہنچ، اب یہ جملہ سمجھ میں آیا. ایسے تو ایمان اور معرفت کی وجہ سے ہر مومن جانتا کہ میں آپ لوگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن عام انسان کے حسین اتنا پریشان کیوں ہے؟ بات اس سندر میں اور واضح ہو جا رہی ہے کہ جب پیغمبر سخاوت اور رائے خدا میں تحفہ دینے کی اتنی تاکید کر رہے ہیں، جب دوسروں کے لیے اتنی تاکید، تو رسول تو وہ کہ اگر خود ہزار کا عمل کرے تو ہم سے ایک کی بات کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو جو بھی ہو سکے اسے آپ ہزار سے ملٹی پلائی کریں تو پتہ چلے گا رسول کیا کرتے ہیں. ہزار بھی کم مہینے کا، تو جو عام لوگوں کو اتنا حکم دے رہا ہو خود اس کی شان تو کچھ اور ہی ہوگی، خود اس کا طریقہ کار تو کچھ اور ہی ہوگا، اور وہی طریقہ کار حسین کا بھی ہوگا. حسین اور رسول میں فرق کیا؟ بجز اس کے وہ رسالت رسول ہے، مگر یہ اسی کا جز امام ہے، اسی کے بیٹے. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملہ، جو اتنا سخی اتنا سخی، جب اس کا مہمان اس کے دروازے پہ آیا اور وہ اسے پانی کا پیالہ بھی نہیں دے پا رہا، تو حسین کی پریشانی سمجھ میں آتی. کون سی پریشانی؟ خود ابن یزید ریائی ہاتھوں کو جوڑ کے در امامت پہ کھڑا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا کہ اے رحمت للعالمین کے بیٹے اور فرزند، کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار اور خطا کار تیرے دروازے پہ حاضر ہو سکتا؟ اور حسین کہتے ہیں عباس بھیا، میرے سپاہیوں کو روکنا، میرا بھائی اور مہمان آیا، میں اس کے استقبال کو جاتا. اور قریب پہنچے اور عمر نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کوئی لمبا معذرت نامہ پیش نہیں کیا، ماضی کے حالات کے حوالے سے معافی نامہ نہیں، ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ، اے میرے آقا اور مولا، میری ماں فاطمہ زہرا کی چادر کا واسطہ، میری خطا کو معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے. اختا تو یبنا رسول اللہ، حسین گھوڑے سے اترتے، گلے سے لگا کے ایک جملہ کہتے ہیں، اے اور تو یہ کیا کہہ رہا؟ انت آخی فی دنیا والآخرہ، تو تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی، مگر اے ہر، اے ہر، آج جب تو میرے پاس آیا، میں خوش بھی بہت اور میں شرمندہ بھی بہت ہوں. خوشی تو اس بات کی ہے کہ باطل کو چھوڑ کے حق پہ آیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آیا، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آیا، مگر غم اس بات کا کہ دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے پانی پلایا تھا، آج میرا مہمان بن کے آیا ہے، آج میرا دوست بن کے آیا ہے، تو رسول کا بیٹا پانی کا ایک جان بھی تجھے پیش نہیں کر سکتا. واقعاً وہ رسول جو اتنی تاکید کر رہا ہے، اس کے بیٹے پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بس یہ جملہ بھی خر کو تڑپا گیا، خر کو اپنی خطا اور غلطی یاد دلا گیا. واقعاً میرے مولا نے کب مجھ پر مہربانی کی تھی؟ کہا آقا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سنا ہے گناہ جتنا بڑا ہو کفارہ اتنا ہی بڑا دینا چاہیے، تو سب سے بڑا کفارہ ایک بوڑھا باپ یہی دے سکتا ہے کہ اپنے جوان کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرے، پہلے میرا بیٹا جائے گا مقتل میں. حسین نے کہا کوئی اور دن ہوتا تو میں تجھے روک دیتا، مگر آج تو جو یہاں آیا اسے مرنا ہی ہے، اسے شہید ہی ہونا، صرف تقدم و تاخر کا مسئلہ ہے. یہ کہہ کے اجازت دی، ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، فطرت کے مطابق پکارا، بابا میری مدد کو آئیے. آئے وہ بوڑھا باپ، اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، مگر برداشت نہ کر سکا، کمر پکڑ کے مقتل کی جانب جانا چاہتا ہے. حسین آگے بڑھے، نہیں اور تو نہیں جائے گا، نہیں اور تو مقتل میں نہیں جائے گا، یہاں ٹھہر جا، انتظار کر، ایک تو میرا مہمان ہے اور میرے ہوتے ہوئے مہمان کو زحمت نہ ہوگی، اور دوسرے یہ بات بھی یاد رکھ کہ جوان بیٹوں کے لاشوں پر بوڑھے باپ کبھی نہیں جایا کرتے ہیں، جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں دیکھا جائے گا. یہ کہہ کے ہر کو تو دکھا دیا، اس کے جوان کا لاشا اس تک پہنچا دیا، لیکن کیا اب ہمارے اور آپ کے دل میں سوال خود حسین سے کرنے کو نہیں آ رہا ہے؟ اے میرے آقا حسین، آپ ہی کا بتایا ہوا اصول ہے، جوان کے لاشے پہ بوڑھے باپ نہیں آتے ہیں، مگر مولا اتنا بتا دیجئے، جب علی اکبر زمین کربلا پہ گرا ہوگا تو بوڑھا باپ اکبر جیسے جوان کے لاشے پہ کیسے پہنچے؟
الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون.
پروردگارا جس طرح بارگاہ حسینی سے ہر جیسے شخص کو معافی ملی، ہر کی اسی توبہ اور معافی کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اور امامت کی بارگاہ سے ایسی ہی معافی عطا فرما. اور پروردگارا ہو اس کے یزید ریاحی کے اس عظیم جہاد کا واسطہ، جس طرح ہر دنیا اور آخرت میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا، ہمارے جملہ مرحومین بھی اگر کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، انہیں بھی اعلیٰ علیین میں چارگاہ معصومین سے ملحق فرما. پروردگارہ اس سیرت رسول کا واسطہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارہ جس طرح پیغمبر اسلام کی زندگی ہی تو نے ان تمام ظالموں کو نیست و نابود کیا، اسی طرح آج بھی جہاں جہاں کوئی ظالم مصروف ہے ظلم، خصوصاً سجدام ملعون، ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جس طرح تو نے پیغمبر اسلام کے سائے عاطفت میں پناہ لیے ہوئے مسلمانوں پہ اپنی برکتیں نازل کی اور انہیں دشمنوں کے شر سے بچایا، آج کی تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین کرام، جہاں جہاں مومنات، ان سب کو، علماء کو، مراجع کو، مجتہدین کو، اور خصوصاً آیت اللہ خوئی اور ان کے اہل و عیال کو اپنی سلامتی اور نگہبانی میں فرما لے. انقلاب ایران کو استحکام و دوام عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تاجی